الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تظلمون ولا تظلمون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفقان ملت، سورۃ الاعراف کے اختتامی مضامین پر ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے اور اسلامی تہذیب اور شائستگی کے حوالے سے ایک بنیادی نصیحت یہاں پر گزری مسلمانوں کے لیے کہ وہ ظلم سے اجتناب کریں، ظلم سے پرہیز کریں، ظلم سے دوری اختیار کریں اور عدل کو اپنا شیوا بنائیں، عدل کو اپنا شعار بنائیں، عدل کو اپنا مشعل راہ بنائیں۔ یہ قرآن کریم میں بہت بنیادی نصیحت فرمائی ہے اور میں گزشتہ درس قرآن میں بھی آپ کی خدمت میں اسی کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر چکا ہوں کہ عدل ہی تمام فضیلتوں کا حسن ہے اور عدل ہی تمام نیکیوں کا حسن ہے، اور اگر جو بھی معاملہ، جو بھی تعلق، جو بھی رشتہ، الغرض انسان اپنے عمل سے، اپنے جذبات سے، اپنے ظاہری معاملات سے یا اپنی قلبی کیفیات سے کسی بھی امور کو، کسی بھی امر کو اگر وہ برتتا ہے تو ان تمام چیزوں میں اصل حسن اس کا عدل ہوتا ہے، اور عدل سے اگر اس کا ظاہر اور باطن، الغرض کوئی بھی وہ رشتہ ہو، الغرض کسی بھی خوبی کے برتنے کے کوئی بھی سلیقے ہوں، اگر اس میں عدل نہ ہو تو وہ شے عبث اور بیکار ہوتی ہے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عبادات ہی کیوں نہ ہو، چاہے اپنے والدین، اپنی بیوی، اپنے بچوں، رشتہ دار، تجارت، الغرض جس طرح میں نے عرض کیا اختصار کے ساتھ کہ انسان کے ظاہر اور باطن سے اٹھنے والے ہر جذبات، ہر فعل، ہر عمل کا اصل حسن جو ہے وہ عدل ہے، اور عدل کی میں نے ایک مختصر سی بحث آپ کی خدمت میں گزشتہ درس قرآن میں پیش کر دی تھی۔ گفتگو کے اعتبار سے مانا کہ یہ ایک مشکل موضوع بن جاتا ہے، لیکن جو فکر رکھتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے، جو انسان فکر رکھتا ہے، اپنی درستگی چاہتا ہے، اس کے لیے مضمون نہ سمجھنا مشکل ہے نہ بیان کرنا مشکل ہے۔ عدل کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنا جو حصہ ہے اور اپنا جو حق ہے وہ لے کر جو اپنا حق نہیں ہے وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دینا، یعنی جس کا وہ خود مستحق ہے اس محنت کا، اس صلے کا، مثال کے طور پر ایک روپیہ ہے، 50 پیسے کا وہ مستحق ہے شرعاً اور اخلاقاً، اور 50 کے دوسرے یا ساری قوم، تو وہ اپنا حق لے کر دوسرے کا حق دوسرے کے سپرد کر دینا یا اسے سرے سے ہاتھ نہ لگانا، چھوڑ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، ایک عدل انفرادی ہے، ایک عدل اجتماعی ہے۔ عدل اجتماعی تو یقیناً ریاست کے حاکم کے اوپر نافذ ہوتی ہے، اور یا عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ان فیصلہ کرنے والے ججز کے اوپر اور قاضیوں کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جو ریاست کے عام فائدے کے حوالے سے ان کے لیے عدل کی صورت گواہوں کی صورتوں میں لے کر اور مقدمہ جو سامنے آیا ہے اس میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اس کو عدل اجتماعی کہا جاتا ہے۔ اور عدل انفرادی یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، ایک تو اس نے کلمہ پڑھا ہے اس میں عدل کرے، وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں عدل کرے، وہ کسی کا بیٹا ہے اس کے حقوق میں عدل کرے، وہ کسی سے وابستہ ہے کسی بھی شعبے میں اس کے ساتھ عدل کرے، تو یہ عدل انفرادی ہے۔ اور دوسرا جو میں نے عرض کیا ریاست کے حوالے سے عدل اجتماعی ہے۔ میں نے یہ بھی عرض کیا سورۃ النحل کی آخری آیت پیش کر کے امام خطبے کو ختم کرتا ہے، اور اس وقت ہمیں یہ ہوش ہوتا ہے کہ بس جسی طریقے سے بھی ہو بس گزر جائے ٹائم اور ہم اپنی معاملات کو مکمل کریں، لیکن ہمیں چاہیے کہ امام بھی اور مقتدی بھی اس نصیحت پر غور کریں جو امام سورۃ النحل کی آیت پڑھتا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سارا قرآن اور سارا دین اس آیت کے اندر آ جاتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، جس کے بنیادی دو لفظ امام ذکر کرتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یعنی بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور اپنے عائز و اقارب کے ساتھ صلح رحمی اور نئے رشتے اور نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ تمام معاملات کو برتنے کا حکم دیتا ہے۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر، اور ہر بے حیائی کے کام سے تمہیں رکنے کا حکم دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا کی بارگاہ سے باغی بنائے، چاہے وہ خوراک کی صورت میں ہو، مشاہدے کی صورت میں ہو، سماعت کی صورت میں ہو، فکر کی صورت میں ہو، اس سے تمہیں باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ یعظک لعلکم تذکرون، اور یہ اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے اور اللہ تمہارے سامنے اس نصیحت کو ذکر کرتا ہے، لعلکم تذکرون، کہ شاید تم اس بات سے غور و فکر حاصل کرو اور اس سے تم نصیحت حاصل کرو۔ اس کے دو بنیادی معنی میں نے ذکر کیے آپ کے سامنے۔ یہ جو معنی میں نے عدل کا آپ کے سامنے پیش کیا، یہ فلسفیوں کا معنی ہے کہ اپنا حصہ لے کر، یہ بہت بنیادی موضوع ہے، کیونکہ تبلیغ ہو، میں پھر عرض کر دوں، تبلیغ ہو یا انسانیت کے جس قدر شعبے ہوں، ہر ایک کا حسن اس عدل کے مفہوم کو سمجھنے سے ہے، اور اس عدل کے مفہوم کو سمجھنے کے ساتھ اس کو اپنی اپنی عملی زندگی میں گزارنے میں ہے۔ میں نے عدل کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی کہ اپنا حصہ لے کر جس کا وہ مستحق ہے، اور بقیہ حصے پر جو اور لوگ استحقاق رکھتے ہیں وہ ان کے سپرد کر دینا، اس میں دستبرداری نہ کرنا، ایک بات، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو اس کے حوالے کرنا، تو یہ عدل کہلاتا ہے۔ یہ فلسفیوں کی تعریف ہے، یہ ائمہ لغات کی تعریف ہے، یہ علماء ظواہر کی تعریف ہے، لیکن حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے سینوں کو اللہ رب العالمین نے علم کی چاشنی سے بہرمند کیا اور اصل مزاج قرآن سے ان کو واقف کیا، تو حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا بہت خوبصورت معنی کرتے ہیں، بالخصوص میرے آقا میرے مولا حضور شیخ الاسلام حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ نے وہ مبارک معنی اس کا کیا ہے کشف محجوب شریف میں، کہ ایک عدل اور ایک ہے احسان، اور یہی معنی حضرت سیدنا امام غزالی کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کرتے ہیں، سرکار غریب نواز کرتے ہیں، صوفیہ اس کا بڑا ایک مبارک معنی کرتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، فرما عدل یہ دو صورتوں کا نام ہے، اللہ نے دو چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے۔ فرما عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، جو دل میں ہو وہ زبان میں ہو، جو زبان پہ ہو دل میں ہو، یہ عدل کی صورت ہے۔ اور فرما احسان کیا ہے، فرما عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر جو ہے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، یہ عدل ہے، اور احسان یہ ہے کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے، یہ احسان۔ تو احسان اس کی ترقی کی ایک صفت ہے، عدل کی کمال کی صفت ہے۔ عدل بنیاد ہے، اس میں جب اخلاص کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے تو جو چیز سامنے کھڑی ہوتی ہے، جو اس کا منتہ کمال ہے، جو اس کے ترقی کے پروسیس کے اندر جو سب سے اوپر کی چیز ہے وہ ہے احسان، یعنی عدل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن انسان کا ایک ہو اور وہ ایک کرے، اور احسان یہ ہے کہ اس کا باطن جو ہے وہ اس کے ظاہر سے زیادہ ستھرا ہو جائے، اور ظاہر سے زیادہ ستھرا باطن کب ہوگا؟ جب ظاہر پر محنت کی جائے گی۔ امام ابو القاسم القشیری داتا صاحب خواجہ غریب نواز سرکار غوث اعظم نے غنیہ کے اندر تمام علماء نے اس بات کو لکھا ہے اور قرآن نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ باطن کی تطہیر اور باطن کی صفائی اور باطن کی لطافت اس وقت منحصر ہو، اس کا فائدہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب بندہ ظاہر پر محنت کرے، اس لیے کہ باطن کا راستہ ظاہر سے جاتا ہے اور باطن کا جو فیض ملتا ہے وہ ظاہر سے ملتا ہے۔ جب تک شریعت کے مکمل لوازمات اپنی سطح پر تو وہ کرتا ہے، لیکن جیسا اس کا درجہ ہے، اگر وہ چاہتا ہے ترقی درجات تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مکمل موافقت کرے، شریعت مطہرہ کی مکمل موافقت کرے، اور اس موافقت کرنے میں، اس عمل کرنے میں اسے دقت بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، دل نہیں چاہے گا، نفس نہیں مانے گا، حالات اس کی اجازت نہیں دیں گے، ماحول اس کی اجازت نہیں دے گا، کچھ باتیں جی کہا جائے حکمت سے کی جائے، اس وقت نہ کی جائے، اس وقت کی جائے، حکمت بات ہے، حکمت کہتے حق کہنے کو، حکمت چاپلوسی کو نہیں کہتے، حکمت حق چھپانے کو نہیں کہتے، حکمت کہتے حق کہنے کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ حق بات کرنے کو، حکمت یہی معنی قرآن نے اس معنی میں لیا ہے۔ چاپلوسی کے معنی میں، ہیرا پھیری کے معنی میں حکمت نہیں، وہ فراڈ ہے، وہ نفاق ہے، وہ تصنع ہے، وہ بناوٹ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جب بندہ حق پر عمل کرتا ہے تو سامنے ماحول اس کی اجازت نہیں دیتے، بسا اوقات دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، حالات، تو یہ پریشانی اور مشقت کو وہ جو برداشت کرتا ہے اس سے باطن صاف ہوتا ہے، اس سے باطن کی تطہیر ہوتی ہے۔ تو اس شریعت مطہرہ کے معاملات اور شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرنے میں جو بندہ مشقتوں کو گوارا کرے، برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس چیز سے باطن صاف ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے لیے توانائی چاہیے، طاقت چاہیے، تو وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا پھر اس کے لیے فکری طاقت چاہیے، اور اس کی فکری طاقت یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہی مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، دنیا سے لوگ رخصت ہوتے ہیں، میں نے بھی ایک دن رخصت ہونا ہے اور میں نے بھی اپنے رب سے ملنا ہے، اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے مقام پر شاید مجھے بھی نصیب ہو جائے کہ میں مقام مداح میں بیٹھ جاؤں اور ملیک مقتدر کا میں دیدار کر رہا ہوں۔ تو یہ تمام خیالات اور حسنات اور خیر کی باتوں کو دل میں برنگختہ کرے، ابھارے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو توانا، مضبوط اور مستحکم کرتی ہے کہ حالات کے چاہے جس قدر نشیب و فراز، لیل و نہار اور اس کے پیچ و خم انسان کے پاؤں کی بیڑی بننے کی کوشش کرے، لیکن یہ توانا خیال ہر قسم کی بیڑی کو توڑ کر اس کو اپنے رب سے واصل کر دیتا ہے۔ تو یہ چیز ہے حق کے ساتھ واصل ہونے کی نصیحت۔ میں ایک بات آخر میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ یہ ہے، ہم عموماً ایک لفظ بار بار کہتے ہیں، میں نے درس نصاب زندگی کے اندر اس پر تفصیلی خطاب کیا، لیکن آیت یہاں پر آ گئی ہے تو لہٰذا وہ بڑی قیمتی بات تھی بزرگوں کی، تو میں اس کو یہاں پر دہراتا ہوں۔ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے، یہ رسمی جملوں سے ہٹ کر ذرا میں فکری گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ فکری گہرائی اور اخلاق اور تصوف کا ایک فلسفیانہ جائزہ بھی ہم لیں، اور فلسفے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا ماحصل لے لیا جائے، اس کا وجہ اثار، اور فلسفہ کسی شے کا فلسفہ ذکر کرنا، فلسفہ ایک فن ہے، الگ ہے، وہ منطق کی اصطلاح میں یا جناب سائنسی اصطلاح کے اندر یا عقلی اصطلاح کے اندر اس کو استعمال ہونا، بطور فن کے کسی چیز کو فلسفہ کہنا یہ اور چیز ہے، اور بطور مقصد حاصل کرنے کے لیے فلسفہ کہنا یہ اور چیز ہے۔ فلسفہ ہوتا ہے کہ مختصر طور پر اس مغز کو جان لینا، کسی شے کے فلسفے کو ذکر کرنا اور کسی شے کے کہ جی زندگی کا فلسفہ، میں تو آپ کا فلسفہ سمجھ گیا، یعنی جو آپ کہنا چاہتے اس مراد کو میں سمجھ گیا، یہ جو لمبی چوڑی تقریر آپ کریں گے دو گھنٹے کی، تو میں تو آپ کے فلسفہ گفتگو کو سمجھ گیا، یعنی پہلی گفتگو میں سمجھ گیا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ تو فلسفہ جب بطور فن کے ذکر کیا جائے تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب گفتگو اور بطور ماہورہ اور تفہیم کے ذکر کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لمبی چوڑی بحثوں کو ایک طرف رکھ کر ایک جملے میں ساری بات کو سمجھ جانا۔ تو اب آئیے میں اخلاق کا فلسفہ آپ کو بتاتا ہوں جو بزرگوں نے ذکر کیا۔ عموماً ہم ایک لفظ ذکر کرتے ہیں، وہ ہے لفظ فضیلت کا، یہ بڑی فضیلت والے ہیں، یہ بڑی فضیلت والے ہیں، یہ بڑے مرتبے والے ہیں، یہ بڑے مقام والے، فضیلت والے ہیں۔ اصل میں اس کو دیکھا جائے کہ فضیلت کیا ہے، یہ جو ہم سندیں بانٹتے ہیں تو پہلے دیکھ لیا جائے کہ فضیلت ہے کیا. یہ الگ بات ہے کہ ہر مسلمان کے لیے حسن ظن رکھنا ہے. تنقید نہیں کر رہے, بغض نہیں رکھ رہے, حسد نہیں کر رہے, لیکن اپنے علمی سطح کو بلند کر رہے ہیں تھوڑا, اور ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے شعور کے اندر, تو لہٰذا اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہم ایک عام فضائل کے زمروں میں گھوم کر ہر ایک کو فضیلتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں, تو پہلے ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ فضیلت کہتے کس کو ہے, فضیلت کیا چیز ہوتی ہے. تو اس ترقی علم کے لیے, ترقی یقین کے لیے اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ فضیلت جو ہے انسان کے خلق کا نام ہے, اور خلق کی ایک میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں, تو اس میں ایک جملے میں اس کی تعریف سنیے کہ اللہ نے انسان کے سینے کو فضائل اور کئی عظمتوں کا گنجینا بنایا ہے. اس میں سج بھی ہے, صداقت بھی ہے, امانت بھی ہے, شجاعت بھی ہے, عدل بھی ہے, ہر چیز اس کے سینے کے اندر ہے. اس لیے حضرات صوفیہ اور ماہرین اور مدبرین اپنے مریدین اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں, جب تمہارے گھر میں اولاد کی نعمت آئے تو اس پر لنترانیاں کرنا نہ شروع کر دو کہ یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ فلانا بنے گا. کہ اگر خدا نے اس کو حافظہ ہی نہیں دیا تو کہاں کا ڈاکٹر بنے گا, نیم حکیم خطرہ جان بنے گا پھر وہ. اور زبردستی اگر تم اس کو جعلی کاغذات تنظیموں کے سپورٹ سے تم اس کو ڈاکٹر بنا بھی لوگے تو آئے دن جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں پاکستان کے اندر اخباروں میں, پھر وہی ہوگا. فرمائیے جو بچوں کے ساتھ تم امید رکھتے ہو کہ جناب ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, پروفیسر بنے گا, اگر اس کے اندر ذہانت اور صلاحیت ہی نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے گا. فرمائیے نہ سوچو, بلکہ وہ سوچو جو اللہ نے ہر ایک کو عطا فرمایا. یہ کہو کہ یہ میرا بیٹا جو ہے, یہ میری بیٹی جو ہے, میں اس کو سچا بناؤں گا, اس کو سچ بولنا سکھاؤں گا, اس کو میں امانت سکھاؤں گا, اس کو میں صداقت سکھاؤں گا, اس کو میں عادل سکھاؤں گا, اس کو میں شجاعت سکھاؤں گا. اس سے کہ اس سے ہر مومن ہو یا کافر, ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. لیکن ڈاکٹر بننے کی صلاحیت ہو یہ ضروری نہیں, انجینئر بننے کی صلاحیت ہو یہ ضروری نہیں, کوئی دنیاوی مادی ترقی کی صلاحیت ہو یہ ضروری نہیں, یہ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے. لیکن سچا بننا, صادق بننا, امین بننا, شجاع بننا, عادل بننا, یہ صفت ہر ایک کے اندر موجود ہے, صرف تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسان کا سینہ مثل ایک بیج کے ہے, جس طرح کہ آم کی گٹلی ہوتی ہے اور کئی سالوں کے پھل اس گٹلی کے اندر موجود ہوتے ہیں, تو لہذا انسان کی سینی خصائل اور عظمتوں کی ایک گٹلی ہے. خارج سے مرشد اور والدین اس کی تربیت کرتے ہیں, جس طرح گٹلی کو لے کر ایک کسان فارمر اس پر محنت کرتا ہے تو ایک تناور درخت کھڑا ہو جاتا ہے. اس طرح انسان کا سینہ ایک اچھائیوں کا گنجینا ہے, اس کا مرشد اور اس کی والدین اگر بیک وقت اور بر وقت, وقت کو گزرنے کے اعتبار سے جو اس کی عمر گزر رہی ہے اس عمر کا لحاظ کرتے ہوئے کہ کس سال میں کیا کام کرنا ہے, جس طرح کے موسم کے اعتبار سے پانی دیا جاتا ہے بیج کو, اور موسم کے اعتبار سے بیج کو زمین میں دبایا جاتا ہے, کس وقت کتنا پانی دینا, کتنا روکنا ہے. اسی طرح اس تشبیہ سے سمجھ لیجئے, اس مثال سے سمجھ لیجئے آپ کہ انسان کا سینہ بھی فضیلتوں کا گنجینا ہے, اور یہ مرشد کو اور والدین کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اپنے اس بچے اور اپنے اس مرید کو تربیت دینے کے کس مرحلے کو کتنے حد تک چلانا ہے. تو خارج سے وہ محنت کرتے ہیں تو یہ اندر چھپے ہوئے راز ایک تناور درخت بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا گنجینا بنایا. ایک بات جو میں نے عرض کیا, تو اسی کو کہتے ہیں خلق, طبعی کیفیات کو کہتے ہیں خلق. خامخواہ مسکرانے کو خلق نہیں کہتے, خلق تسنوں کو نہیں کہتے, بناوٹ کو نہیں کہتے, دل سے جو کام سرزد ہو جائے اس کو خلق کہتے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. انسان کوئی بھی کام کرے اپنی مرضی سے کرے, کہا بڑا مزہ آیا. ہمارے یہاں کے افراد کہتے ہیں یا آپ یہ کھائیں بڑا مزہ آئے گا, یا رہے ہمارے یہاں کا لب و لہجہ ہے یہ کام کرے بڑا مزہ آئے گا, یہ کام کرے بڑا مزہ آئے. تو جس کام میں مزہ آئے اسی کو خلق کہتے ہیں. طبیعت اعضا جس سے لطف اندوز ہو, مزہ اٹھائیں اور اس سے بے چینی اور تنفر پیدا نہ ہو, اسے کہتے ہیں خلق. اب اگر نیک ہے تو اخلاق حسنہ, برے ہے تو اخلاق خبیثہ اور رذیلہ. لیکن خلق کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جس سے طبیعت مزہ اٹھائے, طبیعت اس سے مزہ اٹھائے. اور طبیعت مزہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ تحریک موجود ہو, جو اس عمل کی طرف اسے دھکیل رہی ہو, اسے ابھار رہی ہو, اسے کہتے ہیں خلق. اب آئیے فضیلت کی تعریف اور عادل کے ہم اس گفتگو کو سمیٹ لیتے ہیں. جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ خلق کیا ہے اور اخلاق کیا ہے, تو خلق کا ایک معنی یہ بھی بنا کہ خلق ارادے کی عادت کو کہتے ہیں. یعنی انسان اگر کسی کام کے کرنے کا عزم کرے, کام تو آپ اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک فکر ہوتی ہے جو آپ کو اس کام کی طرف ابارتی ہے, تو اس فکر کو آپ کا ارادہ کہتے ہیں. یہ ارادہ اس کام پر اگر عادت پکڑ جائے تو اس کو خلق کہتے ہیں.
اور ایک بات یہاں پر میں پھر عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی ذکر کی کہ عادت کسی شے کی تکرار کو نہیں کہتے. اگر کسی بات کی گردان اور کسی چیز کو بار بار کرنا عادت ہے تو مریض دن میں تین وقت دوائی کھاتا ہے لیکن اس کی عادت نہیں بنتی، وہ تو جان چھوڑاتا ہے. تو تکرار محض عادت نہیں ہے، شوق سے اور رابطے سے، قلبی اور باطنی رابطے سے کسی فعل کی تکرار کو عادت کہا جاتا ہے جب اس کے پیچھے کوئی تحریک ہو. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے پیچھے اگر کوئی تحریک ہے، جذبہ ہے، اور وہ جذبہ اس عادت کو ابھارنے میں اگر آپ کا معاون بن جائے اور تکرار اسی بات پر جب بھی وہ کام کریں تو وہ جذبہ پیدا ہو جائے، جب بھی آپ ویسے ہی کام کریں تو وہ ارادہ پیدا ہو جائے، تو ارادہ جب اس عادت کے ساتھ مقرر ہو جائے، مسلسل ہو جائے اور عادت پکڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں خلق. تو اب آئیے، جب ارادہ کسی پاک عادت کا خوگر ہو جائے، علم اخلاق کے ماہر کہتے ہیں کہ ارادہ جو ہے مرضی، ہماری اندر کی چاہت کسی اچھی عادت کے، مثال کے طور پر انسان چاہ، انسان کا دل ہو کہ میں قرآن شریف اٹھاؤں، قرآن شریف اٹھاؤں اور اسے بوسا لوں، اسے کھولوں اور اس کی تلاوت کروں، تو یہ اٹھایا اپنے ہاتھ سے، چوما اپنے ظاہری اعضاء سے، قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا اپنے ظاہری اعضاء سے، لیکن دل اچاٹ تھا تو اندر سے تحریک نہیں تھی، اور شوق تھا تو بڑے ادب سے آپ نے اٹھایا. تو یہ شوق ہاتھ نہیں پیدا کر رہا، یہ اندر کا ارادہ پیدا کر رہا ہے. اس کو جو بوسا لیتے وقت دل میں اس کے گداس پیدا ہو رہا ہے تو یہ ہونٹ نہیں پیدا کر رہے بلکہ اندر کا ارادہ پیدا کر رہا ہے. تو اندر کا ارادہ کسی ظاہری عادت کا عادی ہو جائے تو اس سے جو صفت بنتی ہے اس کام کو اصل میں فضیلت کہا جاتا ہے. یعنی اندر کا ارادہ کسی خارج کے کام کو عمل میں لائے، جس طرح قرآن شریف کی میں نے مثال دی، اور جب بھی آپ قرآن کو، قرآن مجید کو دیکھیں تو دل چاہے کہ اٹھوں اور بوسا لوں اور اس کی تلاوت کروں. تو اندر کا ارادہ کسی ظاہری عادت کے پیچھے لگ جائے اور اسے عادت بنا دے تو اصل میں اس کو فضیلت کہتے ہیں، نیکی کی فضیلت. اور اس میں انتہائی بات اور اختتامی بات یہ ہے کہ پھر فضیلت جو ہے جب ارادہ خارج اور باہر کے عمل کے ساتھ ایسا رابطہ جوڑ دے کہ جب بھی انسان اس کام کو دیکھے تو فوراً یہ ارادہ سامنے کھڑا ہو جائے اور وہی جذبہ پیدا کرے، تو اس کو کہتے ہیں فضیلت. اب آپ جب یہ ارادہ، یہ کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے تو خود بخود چار خوبیاں انسان سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس میں حضرات صحابہ کو بھی دیکھ لیں آپ، اور حضرات اہل بیت کو بھی دیکھ لیں، حضرات صوفیہ کو بھی دیکھیں، وہ سب سے نکھرے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو فضیلت مل چکی ہوتی ہے اور ان کا ارادہ ان کے فعل، نیک فعل کے ساتھ عادی ہو چکا ہوتا ہے. تو جب ارادہ اور اندر کی مرضی کسی خارجی فعل کے ساتھ نیکی پر عادی ہو جائے تو چار چیزیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ حکمت ہے، دوسری چیز ہے شجاعت، تیسری چیز ہے عفت و پارسائی، اور چوتھی چیز ہے عدل. اب یہ مستقل آگے موضوع چلتے ہیں، حکمت کی الگ تعریف ہو جاتی ہے، شجاعت کی الگ تعریف. ایک شخص شجاع ہے، مولا علی شجاع ہیں، صدیق اکبر شجاع ہیں، کیوں؟ کہ وہ فضیلت کے خوگر ہیں، ان کا باطن اتنا صاف ہو چکا ہے کہ اب ان کے ظاہری اعمال کے ساتھ وہ نیکی ہی کا عادی ہو چکا ہے. اگر آپ فاروق اعظم کو فاروق اور عادل کہتے ہیں تو عادل صفت ہے فضیلت کی، اور فضیلت کہتے ہیں اس صفت کو ہے کہ باطن جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ جو بھی عمل دکھائے گا اس میں نیکی اور چاشنی کا عمل دکھائے گا اور نیک اور پاکیزہ عمل دکھائے گا. تو پتا چلا کہ چاہے سیدنا صدیق اکبر ہو بطور صداقت کے اور شجاعت کے، یہ سیدنا فاروق اعظم ہو بطور عادل کے، یا حضرت عثمان غنی ہو بطور سخاوت کے، یا حضرت علی مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہن بطور عادل کے، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا پاک باطن سرکار کی صحبت اور سرکار کی تربیت سے اس قدر پاکیزہ ہو چکا تھا کہ اب ان کا باطن ظاہری اعضاء کے ساتھ اور ظاہری اعضاء کے ساتھ کسی بھی عمل کو صادر کرنے کے اندر اس قدر مقوی، اس قدر مضبوط اور نیکی پر ابھارنے والا ہو گیا تھا. اس لیے اس فضیلت کو پانے کی بنا پر یہ اپنی جگہ پر کچھ بھی نہ کریں تو یہ سو بھی رہیں تو عادل، بولیں بھی تو عادل، چلیں بھی تو شجاع، بیٹھیں بھی تو حکمت. ان کی ہر ادا حکمت ہوتی ہے، ان کی ہر ادا شجاعت ہوتی ہے، ان کی ہر ادا عدل ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب فضیلت ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس لیے ذکر کی آنے والے درس کے لیے میں نے، تاکہ اب اس پر ہم عملی احادیث پیش کریں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. تو ہم نے اس کا فلسفہ سمجھ لیا کہ عدل آتا کیسے ہے، حکمت آتی کیسی ہے، شجاعت اور بہادری آتی کیسی ہے. تو یہ ایکسرسائز یا کوئی مشقیں کرنے سے نہیں آتی ہے بلکہ یہ بات ان کی تطہیر سے آتی ہے. اور یہ بہت زیادہ مشیر رکھنا، بہت زیادہ پڑھ لینا اس سے بندہ ذہین اور فتین اور صاحب حکمت ہو جائے؟ نہیں، یہ اس کے لبازی بات نہیں ہے. باطن کے تطہیر اور گناہوں سے بچنا یہ چیز ایسی ہے جو اس کو صاحب حکمت بنا دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان شریف فلسفوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے ساتھ پھر اسے عملی جامہ پہنا کر اپنے اندر اخلاق کے معیار کو روشن کرنے کی کوشش عطا فرمائے، اور اخلاق کے جو لطائف اور لطیفے ہمارے سینوں کے اندر جڑ دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین اسے درخشاں اور اسے روشن کرے، تاکہ ہمارا وجود بھی عدل کا باعث بنے اور ہمارا وجود بھی شجاعت کا باعث بنے، کہ جس میں شجاع ہم اپنے لیے بھی ہوں اور دین کے لیے بھی ہوں، عادل اپنے لیے بھی ہوں، عدل اجتماعی کے لیے بھی ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.